أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة النمل آيات نمبر 47 سے آيات نمبر 59 47 سے 59 تک گزشتہ صفحے کی آخری دو آیتیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں تھی، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ان کے پیغام کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت انجام دو، جس پر وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ مستکبرین تھے ایروگینٹ اور کچھ مستضعفین تھے جو بظاہر سوسائٹی کے پسے ہوئے افراد تھے، اور ان میں تکرار ہونے لگی اور ان کے اندر فورن اگینسٹ بحث ہونے لگی جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہاں تک کہ بظاہر انہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ بھائی صالح، اگر تم خدا کی طرف سے فرستادہ ہو، رسول ہو، پروفیٹ ہو تو ہم پر عذاب کو نازل کرو، جس پر جناب صالح علیہ السلام نے انہیں پھر نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ میری قوم، تم کیوں برائی کے لیے جلدی کرتے ہو، حسنا سے پہلے یعنی نیکی سے پہلے توبہ کرو، استغفار کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ تم عذاب کی بد دعا خود اپنے لیے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالو تیرنا بکا، کہ ہم تو تمہیں منحوس دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ، یعنی ہمارے کام جو بگڑ رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ بمم معاک، یعنی تم میں بھی نحوست ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے ان میں بھی نحوست ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر جب جناب صالح علیہ السلام انہیں تبلیغ کر رہے تھے تو اگر ان کی طرف سے ریسپانس پازیٹو آتا تو برکتیں ان کو حاصل ہونا شروع ہوتی، امتحان تو پھر بھی ہو سکتا ہے، مگر نہ وہ امتحان کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں نہ وہ اس بات کو جان رہے ہیں کہ برکت کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی اطاعت میں، عبادت میں برکت ہے، اس کی توحید میں برکت ہے، نہ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے میں برکت ہو سکتی ہے۔ مگر وہ صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے بھی ہیں، امتحان جو ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس کو نحوست سے تعبیر کرتے ہیں، پہت سالی خشک سالی جو مسائل ہیں ان کو نحوست سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ قالا طائرکم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم امتحان میں ڈالے گئے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے، ایک تو یہی امتحان ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میرے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، دوسرے یہ کہ یہ خوش سالی ہے، جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان میں بھی تمہارا امتحان ہے کہ تم خدا کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں، خدا کے نبی کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں، اور اگر تم نے یہی حرکتیں جاری رکھیں تو اصل جو نحوست ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی، کہ جہاں پر اعمال اور عقائد کی بنیاد پر کسی کے سعادت مند یا کسی کی شقی یعنی بدبخت ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وکانا فی المدینہ 33 راہتیں، اور اس شہر میں 9 شخص تھے، رات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے 9 قبیلے بھی مراد لیے گئے ہیں، 9 افراد بھی مراد لیے گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ 9 قبیلے کے جو سرکردہ لیڈران یا رہبران تھے ان کو شاید مراد لیا گیا ہو، لیکن بہرحال کچھ افراد کچھ جماعتیں ایسی تھیں کہ جن کا کام یہ تھا کہ یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کر رہے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کام انجام نہیں دے رہے تھے، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ کیا جائے، خاص طور پر جناب صالح علیہ السلام کے حوالے سے ان کا رویہ بڑا نیگیٹو تھا، اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آگے کیا سازش کی۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو، یعنی اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بت پرستی کے ساتھ اللہ کو بھی مان رہے تھے، کوئی بڑا خدا اور چھوٹے خدا کا جو کانسیپٹ ہے جو مشرکین مکہ کا بھی تھا وہ ان کا بھی نظر آتا ہے، کہ اللہ کو بھی مانو مگر بڑے خدا کے اعتبار سے، اور پھر چھوٹے چھوٹے خداؤں کو خدا کی خدائی میں شریک مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم کھاؤ، یہ عجیب پروردن ہے کہ اللہ ہی کے نمائندے کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس پروردن اور اس انحراف کو پھر انسان اپنے لیے مزین پاتا ہے، شیطان اس کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپس میں قسم کھا کر وعدہ کرنے کی بات کی، لنبیتنہ، کہ ہم راتوں رات ان کو قتل کر دیں گے، وہ اہلہ، اور جو ان کے اہل ہیں ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ولی وارث ہیں، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم شریک نہ تھے ان کے اہل کے قتل میں، یعنی جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت ہم موجود ہی نہیں تھے یا ہم اس میں شریک ہی نہیں تھے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ, اور ہم لوگ یقیناً سچ بول رہے ہیں. یعنی جھوٹ, ظاہر ہے کہ اسی وقت اس کے بارے میں کچھ یقین کرنے والے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جب سچ کا ریپر اس کے اوپر چڑھایا جائے. انہوں نے ایک سازش کی. اب اس سازش کی تفصیلات تفسیر وغیرہ کے اندر کچھ آئی ہیں کہ ایک پہاڑ کے غار میں جناب صالح علیہ السلام جایا کرتے تھے کہ وہاں پر خدا سے تنہائی میں راز و نیاز کرے, اور ان لوگوں نے پلان اس طرح کا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں ہوں گے تو وہیں پر ان کو قتل کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد راتوں رات ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیں گے, اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے, اور اگر کوئی بعد میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے. اس طرح کی کچھ باتیں تفسیر نمونہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا, اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا. اب مکر کا لفظ اردو کے اندر بڑا ایک نیگیٹو مطلب بن جاتا ہے, اور فارسی کے اندر بھی ایسا ہی ہے, مگر عربی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف نیگیٹو کام کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہو, بلکہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو, مثبت یا منفی, ہر طرح کے کام اسٹریٹجی کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بٹ نیچرل جو یہ دشمن اور مخالفین کر رہے تھے وہ ایک منفی کام تھا, نیگیٹو کام تھا, مگر جو پروردگار نے کیا وہ تدبیر تھی کہ اپنے نبی سے دفاع کیا کہ جب وہ لوگ جناب صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو پہاڑ سے کچھ پتھر گرنا شروع ہوئے اور جس کی لپیٹ میں آ کر یہ سب ہلاک ہو گئے. یہ ذرا بظاہر جناب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کو پے کرنے یا اس کے قتل سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی اس طرح سے ہوا, بظاہر محسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ چند افراد بلکہ ایک تعداد, وہ جو ممکن ہے کہ چند ہزار کی بھی ہو, تو جناب صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے مگر کمزور تھے اور ان کے بس میں نہیں تھا. ان لوگوں نے بہرحال خوف محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پوری جمعیت اگر مقابلہ کرے گی تو ہم کیا کریں گے, اسی لیے ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنی غیر حاضری کو پروف کریں اور پلان کے اندر اس کو شامل کریں کہ بعد میں اگر ان لوگوں نے ہم سے پوچھا ان کے ولی وارث نے تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب ہم تو اس وقت ہی نہیں. یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اسی لیے کہ مستضعف ہونے کے باوجود وہ اگر کمزور افراد ایک جماعت بن کر حملہ آور ہو گئے تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا, اس بات کا انہیں احساس تھا. مگر وہ اپنے اسٹینڈ میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے, وہ پہاڑوں سے پتھر پروردگار عالم نے گرائے اور وہ لوگ ختم ہو گئے. مکرو مکرن و مکرنا مکرن, یعنی انہوں نے اپنی سازش کی اور ہم نے اپنا ایک انتظام کیا, اپنی ایک تدبیر کی. وہ ہم لا یشعرون, ان کو شعور بھی نہیں تھا. فنظر کیف کانا عاقبت مکرہم, ذرا دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا. انا دمرناہم وقومہم, ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کی قوم کو بھی اجمعین سب کے سب. یعنی کچھ اس موقع پر اور پھر بعد میں جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو اس کے بعد تو عذاب تین دن کے بعد نازل ہو گیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ, یہ ہیں ان کے گھر جو ویران اور سنسان پڑے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ بِمَا ظَلَمُوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. یہیں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم کا ایک نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے, یعنی اس جگہ پر آبادی باقی نہیں رہ سکتی کہ جہاں پر ظلم کیا جائے. یہ ویرانی کا مقدمہ بن جاتا ہے ظالموں کا ظلم. اس سے اس معاشرے کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جہاں پر ظلم عام ہو چکا ہو. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ یقیناً آپ کے گوش گزار ہوا ہوگا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم, کہ حکومت اور اقتدار کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا. تو وہ افراد جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے, اور وہ افراد کہ جو ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے ظالموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے, ان کو بھی بہرحال اس سے عبرت لینی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آبادی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. بہرحال ظلم کا نتیجہ ویرانی اور سنسانی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہی بات مزید سمجھائی گئی کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری سے کام لیتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو پھر سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیا گیا, جی نہیں, جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے, جو اپنے اعمال کے اندر تقویٰ رکھتے تھے, ان کو ہم نے نجات عطا کر دی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام, جناب صالح علیہ السلام, ان چار انبیاء کے بعد اب جناب لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, کہ تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہوئے ہو, تم لوگوں نے ایک ایسا برا کام کیا ہے. وہ انتم تب تک سرو, और तुम अपनी आंखों से देखते हो। यानी एक अपनी आंखों से देखने का मतलब ये किया गया कि उनको पता है कि ये कितना बुरा काम है, फिर भी वो उस काम को अंजाम दे रहे हैं। और एक इसका मतलब ये कहा गया कि वो लोग इस तरह जरी और बेबाक हो चुके थे कि इस काम को मजमा आम के अंदर अंजाम देने में भी उन्हें किसी किस्म की कोई शर्म और हया नहीं थी। काम बुरा जिसके अंदर मर्दों का मर्दों के साथ ताल्लुकात को कायम करना, अपनी शहवत को बुझाना और फिर उसके बाद लोगों के सामने बसर यहाँ इससे अंदाजा होता है कि वो कितनी बेहया कौम बन चुके थे। इन्नकुम लतअतून रिजाला शहवतन मिन दून निसाए, अरे तुम नफसानी ख्वाहिश औरतों को छोड़कर मर्दों से पूरी करते हो। बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम एक जाहिल कौम हो। ये जुमला भी बता रहा है कि इन लोगों ने तर के निशा करके मर्दों से शहवत को बुझाने का काम अंजाम दिया था। ये भी उन लोगों के लिए सुरमय चश्म है कि जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का गुनाह ये बताते हैं कि ये लोग मर्दों पर जबरदस्ती किया करते थे। अगर वो आंखें खोल कर देखें और पढ़ें तो परवरदिगार आलम ने जनाब लूत अलैहिस्सलाम की जबानी जो चार्जशीट दी है उसके अंदर वाज़े तौर पर कहा है कि इन लोगों ने मर्दों से अपनी शहवत को बुझाने का काम लेना शुरू कर दिया था और औरतों को तर्क कर दिया था। तो सिर्फ ये मर्दों को रेप करने वाला इशू नहीं था, ये वाज़े तौर पर वो गे सेक्स या होमोसेक्सुअलिटी है जिसको इस्लाम मुस्तरद करता है, हराम करार देता है, गुनाह कबीरा बयान करता है और उस पर एक कौम के ऊपर अजाब आने की इत्तला हमको देता है। और अगर कोई इस तरीके पर इसरार करता है तो वो कुरान की नजर में जाहिल है, चाहे वो बजाय अपने आप को कोई मुल्ला या आलिम भी कह रहा हो, शेख कह रहा हो, मगर उसको कुरान जाहिल तसव्वुर करता है। फमा काना जवाब कौम ही इल्ला कालू, तो उनकी कौम का जवाब क्या था? जवाब ये था कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अखरजू आला लूतिन मिन करियतिकुम, के लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकालो, बैनिश करो, जलावतन करो। इन्नहुम उनासुन यतताहरून, ये लोग बहुत पाकबाज इंसान बनते हैं, यानी बड़े पाक प्योर बनते हैं, इनको यहाँ से निकालो। तो बहुत से बेचारे ऐसे कि जो खुदा के हुक्म का प्रचार करने वाले हैं और इस तरह की बुराइयों से रोकने वाले हैं, उनको माजी के अंदर भी जिलावतनी का सामना करना पड़ा। तो अंजयना व अहलहू, तो हमने निजात दी लूत को भी व अहलहू और उनके घर वालों को भी, इल्लम रातहू सिवाय उसकी बीवी के, यानी उनकी बीवी जो थी क्योंकि उसने खयानत की, लिहाजा उसके लिए क्या लिख दिया गया, कदरनाहा मिन अलगाबिरीन, हमने उसकी किस्मत में लिख दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में होगी। वह अमतरना अलहिम मतरा, और हमने उनके ऊपर बारिश नाजिल कर दी, बसा अमतरुल मुंजरीन, तो वो कितनी बुरी बारिश थी जो उन पर की गई कि जिनको डराया गया था। अब हम जानते हैं कि पत्थरों की बारिश थी कि जो दूसरी जगह पर कुरान मजीद के अंदर बताया गया है कि ये अजाब इसी तरह से इनके ऊपर नाजिल हुआ। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, व सलामुन अला इबादिही लजीना इस्तफा, और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों के ऊपर के जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया। अब यहाँ पर जो ये तालीम दी गई है इसके ऊपर हजरत अल्लामा सैयद अली नकी साहब का तबसरा। इस आयत में इजमाल के साथ उस खुतबे का मुकम्मल खाका दे दिया गया है जो किसी तकरीर या तहरीर के शुरू में इस्लामी जमात की खुतबा या मुसन्निफीन को सिखाना मंजूर है, और इसमें अब्देही के बजाय इबादही कहकर रसूल के साथ आल को शरीक करने का इशारा मुजमर है। यानी आमतौर पर आप देखते हैं कि जब खुतबा शुरू किया जाता है तो हमदे परवरदिगार होती है और उसके साथ सलाम पढ़ा जाता है, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, के पैगंबर अकरम पर सलाम हो जाता है, और फिर आलहे तय्यबीन अत्ताहिरीन जो कहा जाता है वो इसी इबाद की वसअत की वजह से है। अब जाहिर है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पीछे पांच अंबिया का जिक्र आ गया, बेशक वो अल्लाह के मुस्तफा बंदे हैं, अल्लाह के चुनीदा हैं, और फिर उसके बाद उस आयत को हम जहन में रखें कि इन्नल्लाहा अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, जिसके साथ हमें समझ में आता है कि आले इब्राहिम भी अल्लाह के मुस्तफा बंदे हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया। आले इब्राहिम ही के अंदर आले मोहम्मद भी आते हैं, लिहाजा ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। इख्तिताम इस सफ़े का होता है, अल्लाह खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या जिन्हें वो शरीक करते हैं। ये अंदाज और ये कंपैरिजन अभी आगे मजीद बढ़ेगा और परवरदिगार आलम अपनी तौहीद के ऊपर मजीद दलाइल बयान करेगा। ये सफा मुकम्मल हुआ आयत नंबर 59 पर, और इसी के साथ 19वां पारा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। सूरह नमल अभी जारी है मगर 20वां पारा कल से शुरू होगा इंशाअल्लाह। अजीज परवरदिगार आलम से दुआ है, कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा।
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ النمل آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 یہیں سے 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا, قل الحمدللہ, کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور اللہ کا سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا, مصطفیٰ بنایا. اس پر کل بات ہماری ہو چکی. جو اسی آیت کا آخری حصہ ہے, اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. یہ گویا انسانی ذہن کو سوچنے پر آمادہ کیا گیا ہے, اسے اپیل کیا گیا ہے کہ وہ خود سوچے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. اب پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی انداز کو کنٹینیو کیا ہے اس صفحے پر, اور پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو پانچ مسلسل آیتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں, پانچ مسلسل جملے زیادہ بہتر الفاظ میں کہنا چاہیے, کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے, اور ہر ایک جملے کے اختتام پر ہمیں ایک انداز مخصوص نظر آتا ہے کہ جو مشترک ہے. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے, یعنی کوئی معبود ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے جرم پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے, وہی جرم جو شرک کہلاتا ہے. تو پروردگار عالم اسی کی تشریح میں گویا فرماتا ہے, پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. اس ضمن میں پہلی چیز کہ وہ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا, یعنی خلقت اسی کی طرف سے, خالق وہی ہے, اس کے مقابلے میں وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. خدا وہ ہے کہ انزل لکم من السماء ماء, کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا, فانبتنا به حدائق ذات بهجت, اور پھر اس کے بعد ہم نے باغات کو, درختوں کو اگایا, وہ درخت جو خوشنما ہیں, یعنی دیکھنے میں بھی بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں. ما کان لکم, تمہارے لیے ممکن نہیں تھا, تمہارے لیے امکان نہیں تھا, انتم بتو شجرہا, کہ تم اس کے درختوں کو اگاؤ. الہن مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے, بل ہم قومی یادلون, بلکہ یہ لوگ حق سے منحرف ہیں. یادلون کا ایک ترجمہ کیا گیا عدول کے حوالے سے, یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں اس سے کہ جو حق ہے, اور ایک یہ ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں اللہ کے, جو عدل کا ایک اور مطلب ہے. تو عدول سے لیا جائے گا تو انحراف کو مطلب نکلے گا, عدل سے لیا جائے گا تو برابر کرنے کے مطلب میں اس کو استعمال کیا جائے گا. یہاں پر پروردگار عالم نے خلقت کو, پانی کے نازل کرنے کو, اور پھر اس کے بعد زمین سے ان تمام درختوں کی جو خوشنما ہیں اگانے کو اپنی طرف بڑی طاقت کے ساتھ منسوب کیا ہے. اور پھر اس کے بعد سوال کیا ہے کہ تم خود سوچو کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا شریک یا خدا ہو سکتا ہے, تو پھر یہ انحراف کیسا. پھر اس کے بعد دوسری بڑی فورسفل آیت جو سب سیکوینٹ ہے, امن جعل الارض قرارا, وہ کہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور اس کے بیچ بیچ میں ندیاں نہریں بنائی, وجعل لها رواسیا, اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے, وجعل بین البحرین حاجزا, اور اس نے دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ رکھا. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پروردگار عالم کی یہ عجیب تدبیر اور یہ پروردگار عالم کی عجیب ربوبیت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کھاری پانی اور میٹھا پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں ایک مدت تک اور ایک حد تک کہ جس میں دونوں ایک دوسرے میں ادغام نہیں کرتے, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. تو پھر پروردگار فرماتا ہے کیا الہن مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو علم ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت کے اندر خلقت کا, پانی کے نازل کرنے کا اور اگانے کا حوالہ تھا, جو پھر ایک دفعہ خلقت ہی کی طرف بات پلٹے گی, اور یہاں پر اس کے قابل استفادہ ہونے کا ذکر ہے. کہ زمین کو اس نے پیدا کیا مگر پیدا کرنے کے بعد ایسا بنایا کہ وہ قابل استفادہ ہے. زمین کی حرکت مسلم ہو چکی ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ حرکت کے باوجود وہ ہمارے لیے گہوارے کی طرح سے ہے, یعنی ہم اس کے اوپر چل بھی رہے ہیں, اپنے کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں, اور جو زمین کی حرکت ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے بلکہ ہمیں اکوموڈیٹ کر رہی ہے. اسی طریقے سے زمین کے اندر نہروں اور ندیوں کا ایک پورا سلسلہ قائم کر دینا, زمین کو مختلف حوادث سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے اس کے اندر گاڑ دینا, اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار ان دریاؤں کے ذریعے سے کہ جن کے درمیان ایک بڑتا سا محسوس ہوتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے پروردگار نے اپنی تدبیر اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا کہ جس طرح سے پچھلی آیت میں خلقت وہ خدا کی طرف سے ہے, تدبیر اور ربوبیت کا وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان تمام تر چیزوں کو قابل استفادہ بنایا. یعنی اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے اس علمی فیصلے کو کمپرومائز کرو, اس لیے کہ عقل خدا نے دی ہے, مشاہدے میں یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں, اب سارا معاملہ تمہارے علم کا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اور یہ بڑا نفسیاتی ایک معاملہ ہے کہ ام من یجیب المضطر, یا وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے, المستر کی مستر سے مراد بے بس, جو بے قرار ہے, جو انتہائی پریشانی میں ہے, اذا دعاہ جب وہ اسے پکارتا ہے, ویکشف السوء اور دور کرتا ہے اس کی مصیبت کو. اب یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا ایک تجربہ اپنا ایک نفسیاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو بالآخر انسان تمام تر توجہات اپنے خالق حقیقی کی طرف کر کے اسی سے لو لگاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے اپنی طرف اپنی مخلوقات کو متوجہ کیا ہے تاکہ وہ بالاتر طاقت سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے بے بس و بے قرار کی, اذا دعاہ جب وہ اسے پکارتا ہے, ویکشف السوء اور دور کرتا ہے مصیبت کو, ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نسلیں چاہتی ہیں دوسری نسلیں آ جاتی ہیں, انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے مگر دوسرے بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو بالآخر ان بزرگان کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو یہ جو بچپنے سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے اس دنیا سے انتقال, یہ جو پورا نظام ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جس نے پورا سلسلہ قائم کیا ہے وہ بہتر ہے کہ یا وہ کہ جنہیں یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ الہم اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم تم سمجھانے کا اثر لیتے ہو. نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے وہ تم اسے بہت کم اثر لیتے ہو, بس اپنے کام ہو جائے اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا. اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, انسان کو ہدایت کی ضرورت تو ہر دفعہ ہوتی ہے, ہر موقع پر ہوتی ہے, مگر خاص طور پر جب بر اور بحر اور اس میں بھی اندھیرا ہو, یعنی ایک انسان ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو, آنکھوں نے ساتھ دینا ترک کر دیا ہو یا بہت کم ساتھ دے رہی ہو, ایسے موقع پر کہ جب سورج کی روشنی بھی نہیں ہے اور انسان ٹمک ٹوئیاں مار رہا ہے, پروردگار فرماتا ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں, چاہے تم سمندر کے اندر ہو یا تم زمین پر خشکی پر ہو اور وہاں پر تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو, تو کون ہے کہ جو تمہاری ہدایت کرتا ہے ظلمات البر وال بحر میں, خشکی میں اور تری میں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور کون ہواؤں کو چلاتا ہے, بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, آگے آگے رحمت کے عنوان سے خوشخبری دیتے ہوئے کہ رحمت نازل ہونے والی ہے. یہ عام طور پہ جو بارش سے پہلے کی جو ہوائیں چلتی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ بہت بلند ہے ان باتوں سے کہ جو یہ خدا کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار دیتے ہیں. یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پاک اور منزہ ہونے کو, بلند ہونے کو بیان کر دیا ہے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے کہ امی یبدا الخلق, کہ وہ کہ جس نے خلقت کا آغاز کیا, یعنی صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا, خلقت کا اصلا آغاز اسی کی طرف سے, ثم یعیدہ, اور پھر جو پلٹائے گا یعنی قیامت بھی وہی لے کر آئے گا, ومن یرزقکم من السماء والارض, اور وہ جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے, ومن یرزقکم من السماء والارض, الہم اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اب یہ آخر چیلنج کر دیا گیا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی دلیل لے آؤں، کوئی آرگومنٹ ایسا کنونسنگ ہو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے شرک پر اصرار کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی تو تمہاری بات نہیں قبول کی جائے گی، کوئی تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، وہ دلیل آ نہیں سکتی اور شرک ثابت ہو نہیں سکتا. یہ بالکل لاجواب کیا ہے پروردگار عالم نے اس موقع پر. پھر ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ کوئی غیب کو نہیں جانتا سوا اللہ کے. وما یشعرون ایانا یبعثون، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو اصلا جو علم غیب ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار ہی کے پاس ہے. اب اس کے بعد خداوند متعال جتنا علم جس کو دینا چاہے یہ اس کی ثواب دیتا ہے. جیسے کہ سورہ جن کے اندر یہ آئے گی بات کہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضى من الرسول، کہ اللہ عالم غیب ہے اور اپنے علم غیب پر تسلط نہیں دیتا مگر جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے. تو ظاہر نبی جو خبر دے رہا ہے تو وہ خبر غیب ہی کی ہوتی ہے، مگر وہ غیب کی خبر اس کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ پروردگار عالم کے پاس سے آتی ہے. یہاں پر پھر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم جتنا جس کو علم دینا چاہے یہ پھر پروردگار کا اختیار ہے، یہ پروردگار کا رائٹ ہے. ذاتی جو علم ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی کے پاس ہے. تو اب یہاں جو بات آگے بڑھی تھی وہ قیامت کے دن کے حوالے سے کہ ان کو نہیں معلوم، ما یشعرون ایانا یبعثون، کہ انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ رفتہ رفتہ ہوگا انہیں پورا علم آخرت کی منزل میں. یعنی ابھی اتنا تو بتا دیا گیا کہ بھئی دنیا کے ساتھ معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم نہیں ہوگا، تم منتقل ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد پھر آخرت، آخرت کے اندر حساب کتاب، اور پھر اس کے بعد جس کی جو منزل جنت ہو یا جہنم، وہاں پر اس کو پہنچا دیا جائے گا. مگر یہ سارے معاملات جو یہاں پر بتائے گئے ہیں ظاہر ایک محدودیت کے ساتھ ہیں. جب آنکھیں کھلیں گی، جیسے امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ الناس نیامن، کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب مریں گے تو پھر اس کے بعد جاگیں گے. تو اس کیفیت میں دنیا میں جب ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو بظاہر ہم جاگ رہے ہیں مگر جاگتے ہوئے امیر المومنین کی تعبیر میں ہم سو رہے ہیں، مگر جب اس دنیا سے جائیں گے تو بظاہر آنکھ بند ہو جائے گی مگر پھر آنکھ کھلے گی. تو وہ جو علم ہے وہ اس موقع پر تو بڑا کمال میں ہوگا اور انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا. تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے، مگر آہستہ آہستہ رکھتا رکھتا انہیں پورا علم حاصل ہوگا. مگر مشرقین کا معاملہ کیا ہے؟ بلہم فی شک کے منہا، کہ وہ اس میں سے شک میں مبتلا ہے، یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. بلہم منہا امون، بلکہ وہ اس کی طرف سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں. یعنی ایک تو شک کی منزل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ انسان پرسنٹیج ایک پرابیبلٹی کی وہ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی 10% 5% تو چانس ہے. ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر انسان اس کا بالکل انکار کر دیں، تو یہ بالکل آنکھیں بند کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بابر بحش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کے بعد دنیا میں کسی قسم کی اصلاح کی کوئی گنجائش دینی پہلو سے باقی نہیں رہتی ہے. آیت نمبر 66 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ النمل آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 79، 67 سے 79، ارشاد ہوتا ہے وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا، اذا کنا ترابا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا پھر ہم برآمد کیے جائیں گے، یعنی پھر سے ہمیں نکالا جائے گا. یہ وہی اعتراض ہے کہ جو کئی مرتبہ کافر دہرایا کرتے تھے. لہذا قرآن مجید نے بھی اس سوال کو بار بار پیش بھی کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر سے ہمیں واپس زندہ کیسے کیا جائے گا. وہ یہ بھول جاتے تھے کہ پروردگار عالم نے انہیں اس وقت پیدا کیا جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، یہ چورا بھی نہیں تھا اور یہ خاک بھی نہیں تھی. تو ارشاد ہوتا ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، उन्होंने कहा, यानी वही काफिरों का एतराज कंटिन्यू हो रहा है कि हमसे ये वादा किया गया है, यानी जिस चीज का हमें बताया जा रहा है, नहनु व आबाउना मिन कब्ल, हमें भी इस चीज का बताया जा रहा है और हमसे पहले ये जो हमारे बाप दादा गुजरे हैं उनको भी ये बात बयान की गई थी। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये गुज़िश्ता लोगों की कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। ये कहकर उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया और इस अकीदे को चुटला भी दिया। अब परवरदिगार आलम ने इसके जवाब में यहाँ जो इरशाद फरमाया है वो ये है कि कुल ऐ हबीब कहिए, तीरू फिल अर्ज़, कि जमीन में सैर करके देखो, यानी इधर उधर जाओ और चेक करो, कंजरू क्या देखो, देखो कि कई पकाना आकिबतुल मुजरिमीन, के जो मुजरिम थे उनका फिर अंजाम क्या हुआ। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि इस जवाब का एतराज के साथ रब क्या है, ताल्लुक क्या है, तो जवाब इसका यही है कि इन लोगों को समझाया जा रहा है कि देखो वो अफराद जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उन्होंने कयामत का भी इनकार किया था और अंबिया जब उन्हें अजाब से डराते थे तो वो उसका भी इनकार करते थे, तो कयामत तो जब आएगी तब आएगी, मगर बहरहाल उस अजाब ने आकर उन्हें दबोच लिया और उनके आसार रुइंस और रिमेन्स मौजूद हैं कि जिनको जाकर तुम देख सकते हो और उस आईने में अपनी शक्ल भी देख सकते हो, यानी जिस तरह से वो अजाब की खबरें दुरुस्त साबित हुई उसी तरीके से कयामत की खबर भी बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। फिर अगले हिस्से में, अगली आयत में परवरदिगार आलम पैगम्बर अकरम को तसल्ली दे रहा है और इरशाद फरमाता है कि वला तहज़न अलैहिम, आप इन पर रंज न कीजिए, वला तकुन फी ज़ैकिन मिम्मा यमकुरून, और आप दिल तंग न हो उस मकारी के मुकाबले में, वो तरकीबें जो ये लोग करते हैं उसके मुकाबले में आप दिल तंग न हो, आप रेस्टलेस न हो, आप अपने परवरदिगार आलम पर भरोसा रखिए, यानी आपका जो काम है बस आप वो करते चले जाइए, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो आपका नुकसान करते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا, ان کنتم صادقین, اگر تم لوگ سچے ہو, قل اے حبیب کہہ دیجئے, عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ, کہ بہت ممکن ہے کہ نزدیک ہو گیا ہو کچھ حصہ اس کا جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو, یعنی وہ جو قیامت ہے اس کا مقدمہ اس دنیا میں بھی کسی عذاب کی صورت میں نازل ہو سکتا ہے, جیسا میں دیکھا کہ بہت سے مشرکین جو ہیں وہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے, تو یہ بدر کی لڑائی میں ان کا مارا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ایک چھوٹا عذاب ہی تو ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا, تو پروردگار عالم یہاں پر اس اجمال کے پردے میں رکھتے ہوئے بات کو بیان کرتا ہے اسی طریقے سے کہ ممکن ہے کہ وہ چیز نزدیک آ گئی ہو کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, اور یقیناً تمہارا رب صاحب فضل ہے انسانوں پر, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر کرنے والی نہیں ہے, وہ شکر گزار نہیں ہے, یعنی پروردگار عالم کا ایک فضل یہ بھی ہے کہ وہ فوراً سے عذاب نازل نہیں کر دیتا بلکہ اپنے وقت پر اس عذاب کو لے کر آتا ہے, پروردگار عالم فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر, ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو اب بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اگر کوئی غور صفت ہے تو اسے ویلکم کرنے کے لیے اسلام تیار ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ, اور یقیناً آپ کا پروردگار, لَيَعْلَمُ, جانتا ہے, مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں, یعنی جو دل کے اندر ان کی باتیں ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے, وَمَا يُعْلِنُونَ, اور جس چیز کا یہ اعلان کرتے ہیں, یعنی جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں, تو خدا سے خود کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, چاہے زبان سے کہیں چاہے دل میں رکھیں, خدا سب چیزوں کو جانتا ہے, اور صرف ان کے معاملات نہیں, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور کوئی چیز آسمان اور زمین میں پوشیدہ نہیں مگر یہ کہ وہ ایک کھلے ہوئی کتاب میں موجود ہے, کتاب مبین سے کیا مراد ہے, علم پروردگار, لوہے محفوظ, سب کا امکان موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سب پروردگار عالم کے علم کو بتانے کی تعبیر ہے, ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل, بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے, اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل یہود نصارہ ان کے پاس کتاب تو تھی چاہے تحریف شدہ, تو تحریف شدہ کتاب ہونے کی وجہ سے بہت سے اختلافات ان کے درمیان تھے, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے انبیاء کے بارے میں گھڑ لی تھیں اور اس کے نتیجے میں انبیاء کی شان کے خلاف بہت ساری چیزیں موجودہ تورات اور انجیل کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے, یعنی قرآن مجید کا ایک نازل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کو اس کے ذریعے سے رفع کر دیا جائے, سمجھا دیا جائے کہ اس میں حق اور حقیقت کیا ہے. اکثر الذی ہم فیہ یختلفون, اکثر وہ باتیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بنی اسرائیل کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو فہرست وار گنا جائے اور ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کن گفتگو کی جائے, مگر بہت ساری باتیں مثلا ہم دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کا قصہ کس طریقے سے اس میں موجود ہے اور کس طرح سے قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی اور سمجھایا کہ حق اور حقیقت اس میں کیا ہے. اسی طرح سے جناب داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر واقعہ, جناب لوط علیہ السلام کے واقعات جس طریقے سے وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایک نبی کی شان کے خلاف ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, اس کے اندر آلٹریشن ہوئی ہے, اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. تو اس میں حکم کون ہے؟ حکم یہ قرآن ہے کہ جو یہ بتائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور واقعیت کیا تھی. تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر فوراً کہا وہ انہ لہدن و رحمہ للمؤمنین, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. یعنی اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہدایت ہے کہ اس کے ذریعے سے اب آگے فیوچر کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے گائیڈنس حاصل کرو, اور رحمت کہ یہ مرسی ہے صاحبان ایمان کے لیے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ انا ربک یقضی بینہم بحکمہ, اور اللہ ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, اور یقیناً وہ عزت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. یعنی آخری فیصلہ تو پروردگار عالم کی طرف سے وہ ہی جائے گا میدان قیامت میں, اور جو علمی بہت سارے فیصلے ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم نے کر دیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اے حبیب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, آپ یقیناً روشن اور واضح حق پر ہیں, یعنی یہ مانے نہ مانے, ان کا نہ ماننا آپ کے حق پر ہونے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, آپ حق پر ہیں, آپ حق پر رہیں گے. جو یہ لوگ ہیں ان کو طے کرنا ہے کہ وہ آپ کو نبی کے طور پر قبول کر کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یا نہیں. آیت نمبر 79 پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 88, 8080 سے 88 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. یہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آخری آیت جو گزشتہ صفحے کی تھی اس میں پروردگار عالم نے یہی کہا تھا کہ حبیب آپ بھروسہ رکھیے اللہ کے اوپر, آپ حق کے مبین پر ہیں, یعنی آپ بالکل حق پر ہیں اور کھلے ہوئے حق پر ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ جو افراد قبول نہیں کر رہے آپ کی بات کو, ایمان نہیں لا رہے, تو وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ گویا وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ایمان قبول کرنے کی تھی وہ کمپرومائز کر چکے ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مردوں کا لفظ ہے, یعنی اگر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تو وہ مثل مردوں کے ہیں, اسی طرح سے وہ بہروں کی طرح سے ہے اور اسی طرح سے وہ اندھوں کی طرح سے ہے. کہ اگر ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اس کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. جو کچھ بھی ہدایت قبول کرنی ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قبول کرنی ہے. جب ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو پھر تو حساب کتاب کا مرحلہ ہے. اسی طرح سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بظاہر جیتے جاگتے ہوتے ہیں, بظاہر ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں, وہ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں, مگر مردوں کی طرح سے ہوتے ہیں. وہ مردوں کی طرح سے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ وہ رسپانس نہیں دے رہے ہوتے اس چیز کو جو ان کی حیات کی حقیقی علامت ہو سکتی ہے. حیات انسانی کی حقیقی علامت جو قرآن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, لہذا اسے ہدایت کی طرف توجہ دینی چاہیے, اسے ایک تھرسٹ اپنے اندر فیل کرنی چاہیے. اگر وہ پیاس اس کے اندر احساس ہی اس کو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح سے وہ احساس سے آری ہو چکا. یہی تعبیر بھی پھیلا کر مردوں کے بعد انہیں بہروں سے بھی تعبیر کیا گیا اور اسی طرح سے انہیں اندھوں سے بھی تعبیر کیا گیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب یعنی آپ پریشان نہ ہو, ظاہر ہے کہ آپ مردوں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے, نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین, جبکہ وہ
पीठ फेर कर मुंह फेर लें, रूगर्दानी करें। यानी अगर एक ऐसा बहरा भी हो कि जो तवज्जो से देख रहा हो, तो कम से कम वो होंठों की जो जुम्बिश है, जो लिप्स हैं, उनकी हरकत की वजह से कुछ समझने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर एक बहरा अपना चेहरा भी फिरा ले, तो फिर तो जाहिर है कि उसके सुनने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वमा अंता बेहातिल उमिये। और इसी तरीके से आप अंधों को नहीं हिदायत दे सकते, अंधरालते हैं, गुमराही के मुकाबले में गुमराही से उनको नहीं निकाल सकते। वो अपने चाहे जलालत में उसी तरह से पड़े रहेंगे जैसे कि वो देखने के लिए तैयार नहीं है। इन तुस्नो इल्ला मैं युमिनु बे आयातिना। आप तो उसको सुना सकते हैं कि जो मानने के लिए तैयार हो हमारी निशानियों के, यानी जो निशानियां उनको दिखाई जा रही हैं, उन पर वो पोटेंशियली ईमान लाने के लिए तैयार तो हो। अगर वो तैयार ही नहीं है, अगर उन्होंने इतना अपने आप को परवर्ट कर लिया है, मुनहरिफ कर लिया है कि आयते निशानियां उनके सामने आए मगर वो उसके ऊपर तवज्जो ना दे, तो फिर आप उसको यकीनन सुना भी नहीं सकते। हाँ, उनको सुनाया जा सकता है जो मानने के लिए आमादा हो, तैयार हो हमारी निशानियों को। फहुम मुस्लिमों, तो ये इस्लाम कबूल करने वाले होंगे। वइज़ा वक़अ अल-क़ौलु अलैहिम, और जब हुक्म उन पर आ जाएगा, अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम, तो हम निकालेंगे चलने फिरने वाला जमीन से जो उनसे बात करेगा। अन्नन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़ीनून, लोग हमारी आयतों के ऊपर यकीन नहीं रखते। ये जो परवरदिगार आलम ने बयान किया है कि जब हुक्म आ जाएगा तो परवरदिगार आलम जाहिर की जमीन से निकालेगा एक दाब्बा को, इस दाब्बा ही का तर्जुमा हमने किया कोई जमीन पर चलने वाला। ये जमीन पर चलने वाला, ये ताबीर इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 11वें पारे के अंदर जहाँ आगाज होता है, वहां पर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया था कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, कि कोई जमीन पर चलने वाला नहीं है सिवा इसके कि अल्लाह पर उसकी रोजी की जिम्मेदारी है। तो जाहिर कि चलने वाला जो है वो हैवान भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, चौपाए भी हो सकते हैं, मगर उर्फ आम के अंदर आम तौर पर इससे मुराद चौपायों को लिया जाता है, और फिक के अंदर इससे घोड़े को भी मुराद लिया गया है, मगर ये मतलब इसके अंदर मुनहसर नहीं है, बल्कि कोई इंसान भी इससे मुराद हो सकता है। इतना जरूर समझ में आता है कि ये कोई गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परवरदिगार आलम की तरफ से इंतजाम होगा अपनी कुदरत के इजहार का कयामत के आने से कुछ पहले, कि जैसा कि बाज़ रिवायात के अंदर इस हवाले से इशारा भी आया है हमारी किताबों के अंदर कि इससे मुराद एक इंसान कामिल हज़रत अमीर की तरफ भी इशारा किया गया, और कोई बईद नहीं है लफ्ज़ दाब्बा, क्योंकि चलने फिरने वाला इसके अंदर बड़ी गुंजाइश है और इंसान कामिल इससे मुराद बिल्कुल हो सकता है, इसमें किसी किस्म के अचंभे और हैरत की बात नहीं है। मुनाजराना चपकलिश है वो तो अपनी जगह पर है, वो तो जाहिर है कि उनका मकसद कुछ और होता है, मगर जहां तक फहम की बात है, समझने की बात है, तो इसको सबको समझा जा सकता है कि ये परवरदिगार आलम की तरफ से गैर मामूली इजहार कुदरत होगा, और जब ये होगा तभी सही मानों में उसका पता चलेगा। उसके बाद फिर परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि वयौमा नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजन, कि जिस दिन हम उठाएंगे हर कौम में से एक दस्ते को, मिन कुल्लि उम्मतिन, हर कौम में से एक दस्ते को, ये जो मिन है उसके जरिए से समझ में आता है कि ये सबकी बात नहीं हो रही। कयामत का दिन जो है, उस कयामत के दिन की तो कैफियत यह है कि परवरदिगार आलम ने सूरह कहफ की आयत नंबर 47 में यह इरशाद फरमाया कि हशरनाहुम वलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कि उस दिन तो हम हर एक को महशूर करेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कहा गया कि हर कौम में से, हर उम्मत में से एक दस्ते को फौजन हम उठाएंगे, तो इससे कौन सा दिन मुराद है? ज़ाहिर महसूस होता है कि इससे कयामत के अलावा कोई दिन मुराद है, और इसीलिए हमारी किताबों के अंदर ये जो रिवायात आई हैं उसमें इसको रजअत से ताबीर किया गया है। दुरुस्त है कि रजअत की हमारे पास तफसीलात बहुत ज्यादा नहीं है, मगर इतना भी मालूम है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद जो रजअत का पीरियड है उसके अंदर सिलेक्टिव अफराद को, कयामत में तो सबको, मगर कयामत से पहले सिलेक्टिव अफराद को इसी दुनिया के अंदर वापस लाया जाएगा, उसी को रजअत कहा जाता है, और उसके हवाले से हमारे पास मुतअद्दिद दलाइल हैं उसके मुमकिन होने पर। एक तो अक्ली एतबार से मुमकिन है, कोई प्रॉब्लम है ही, फिर इसके अलावा वुकू किसी चीज का हो जाना, यानी किसी चीज का वाकई हो जाना, उसके मुमकिन होने की खुद बहुत बड़ी दलील है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा हम इसी कुरान के अंदर पढ़ चुके हैं, کہ پروردگار عالم نے ان کو موت کے بعد واپس زندگی دی. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ 70 منتخب افراد کا طور پر جانا اور مر کر جی اٹھنا, یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہم پڑھ چکے. مسیح علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا, یہ بھی ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں. اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو سابقہ امتوں میں ہوا وہ میری امت میں بھی ہوگا, اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رجعت کو اس امت کے اندر بھی ہونا چاہیے. من جملہ جو دلائل بنیں گے ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے سب کا ذکر نہیں کیا ہے, سلیکٹو افراد کا ذکر کیا ہے. تو وہ جو سلیکٹو افراد ہیں وہ اس دنیا میں اپنے ہی جسم کے ساتھ, یہ کوئی جنم ونم کا کہاں کا قصہ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ مثلا ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر کوئی ٹرانسفرنس ہو رہی ہے, وہ والا سلسلہ نہیں, بلکہ اسی دنیا کے اندر اسی انسان کا واپس آنا اور سلیکٹو افراد کا آنا, یعنی کامل الایمان افراد ہے ان کا بھی ایک گروہ, اور اسی طریقے سے جو بدکار تھے, بدماش تھے, جو انہوں نے برے کام کیے ہیں, ان میں سے بھی کچھ افراد کا یہاں پر آنا, تاکہ وہ میدان قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیں, اور جو کامل الایمان افراد تھے وہ میدان قیامت سے پہلے اسی دنیا کے اندر اپنے جتنی بھی زحمتیں ہیں ان کا ایک اچھا صلہ اس دنیا کے اندر دیکھ لیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ یوم نحشر من کل امت, اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو, ممن یکذب بآیاتنا, کہ جو ہماری نشانیوں کی آیتوں کی تکذیب کرتے رہے, فہم یوزعون, تو پھر ان کو جماعت بندی ان کی جائے گی, یعنی ان کو اسمبل کیا جائے گا, لائن لگوائی جائے گی, ان کی سب بندی کی جائے گی. حتی اذا جاؤ, جب یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے, قال, تو ارشاد ہوگا, اکذبتم بآیاتی, کہ تم نے میری آیتوں میری نشانیوں کو جھٹلایا, ولم تحیطوا بها علما, جبکہ حاوی نہ تھا اس پر تمہارا علم, یعنی تم اپنے جہل کا اقرار کرنا چاہیے تھا, نہ یہ کہ تم علم کے بغیر میری آیتوں کا انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے. اما ذا کنتم تعملون, کیا تھا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اب یہ وہی سوال جواب ہو رہا ہے. وبقى القول عليهم بما ظلموا, اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر ہمارا حکم نافذ ہو جائے گا, بما ظلموا, ان کے ظلم کی وجہ سے, فهم لا ينتقون, تو وہ بات نہیں کر سکیں گے, یعنی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. علم یرو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه, کہ ہم نے رات بنائی اس لیے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں, والنہار مبصرا, اور دن کو ہم نے روشن بنایا, روشن کرنے والا بنایا, یعنی رات سکون کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے, کہ جس کے اندر انسان روشنی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے کاموں کو, معاش کے اور دیگر کاموں کو انجام دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں بھی یقینا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے پر آمادہ ہوں. ویوم ینفخ فی الصور, اور وہ دن کے جب سور پھونکا جائے گا, وفزع من فی السماوات ومن فی الارض, تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, الا من شاء اللہ, سوا اس کے جسے اللہ چاہے. تو ظاہر ہے یہ گھبرانے والے جو ہوں گے ان سے ان کو مستثنا کر دیا گیا. ایک ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر دو طرح کے سور ہیں کہ جن کا ذکر آیا ہے. سور یعنی وہ بڑی آواز کے جس کے ساتھ ہی کسی چیز کا آغاز ہو جائے یا اختتام ہو جائے, یعنی یہ جو تشریح ہے وہ ظاہر اس کام کی وجہ سے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں ان سوروں کے ساتھ. تو ایک سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے, سارے جتنے بھی آخر میں موجود ہوں گے افراد, وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے, دنیا کنپٹ ہو جائے گی, یہ سور کا ایک نتیجہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور ہے کہ جب جتنے بھی افراد ہیں وہ واپس اٹھ بیٹھیں گے, یعنی اٹھ کھڑے ہوں گے, میدان قیامت برپا کر دیا جائے گا. یہ دو سور ہیں, یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اسمبلی کے لیے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ صاحب اسکول لگ گیا, اور ایک ایس بیل بجتی ہے جس کے بعد اناؤنس ہوتا ہے کہ صاحب یہ اسکول جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے, کنکلوڈ ہو رہا ہے, آج کا دن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو یہ جس طریقے سے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے لیے وسل ہوتی ہے یا بیل بجائی جاتی ہے, اسی طریقے کا جو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر سور ہے, ایک آواز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد واپس سے جب سب کے جی اٹھنے کا وقت آئے گا تو ایک مرتبہ پھر وہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب جی اٹھیں گے. ان میں وہ افراد بھی ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم نے گھبراہٹ سے مستثنا کر دیا, ये बगैर हुई है कि जिनको परवरदिगार ने इस दुनिया के लिए वजह तख्लीक कायनात करार दिया है कि जो इस कायनात का मरकज है, ये नफूस नहीं घबराएंगे, जैसे कि ये नफूस नफूस मुतमइन्ना है, ये नफ्स मुतमइन्ना का आला तरीन मिस्ताक है। परवरदिगार फरमाता है वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और सब के सब उसकी तरफ आएंगे सर झुकाए हुए। इस सफे की आखिरी आयत वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, और तुम देखते हो पहाड़ों को, समझते हो इन्हें कायम और बरकरार, यानी तुम देखते हो जामिद लगते हैं तुम्हें, इनमें हरकत नहीं है। और वाकई ऐसा ही है, हमारा मुशाहिदा यही है कि जब हम पहाड़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि पहाड़ अपनी जगह जामिद है, अपनी जगह पर रुका हुआ है। वहिया तमुर्रु मर्रस सहाब, जबकि वो बादलों की तरह रवा दवा है, यानी जिस तरह हम ऊपर देखते हैं आसमान पर तो हमें बादल नजर आते हैं, तो बादलों में भी फौरी हरकत का एहसास नहीं होता है, मगर कुछ देर के बाद पता चलता है कि बादल जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो चुके हैं, तो पता चलता है कि ये मूव कर रहे थे मगर इनकी हरकत हमारे लिए काबिले एहसास नहीं थी। बादलों के मामले में तो ये फिर भी कुछ हमें पता चल जाता है कुछ देर के बाद, पहाड़ों के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें तो लगता है कि जिस तरह वो उसी तरह से जामे थे जिस तरह से पहले जामे था, लेकिन परवरदिगार फरमाता है इनका मामला भी बादलों वाला ही है। इसके जरिए से हजरत अल्लामा सैयद अली नकवी साहब ने बहुत उम्दा इस्तदलाल किया है, वो फरमाते हैं कि यहाँ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की इस आयत के जरिए से हरकत जमीन की हकीकत का इंकशाफ किया है, जिसे जाहिर है कि कदीम उलमा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उस जमाने के जो फलकियात या साइंस के जो मुसलमात थे वो कुछ और थे, मगर जबकि ये चीज बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है तो इसे कुरान मजीद का वाकयान एक इल्मी मौजज़ा मानना चाहिए कि ये आयत वाज़े तौर पर बता रही है कि तुम देखते हो पहाड़ों को जामिद, जबकि वो कायम और दायम नहीं है बल्कि मूव कर रहे हैं। सुन अल्लाह, ये है सन्नाई अल्लाह की, अल्लज़ी अतकना कुल्ला शैइन, जिसने हर चीज को पायदार बनाया है, इन्हु खबीरुम बिमा तफ़अलून, बिलाशुबा वो खूब जानता है उसे जो तुम करते हो। पहले इसे सिर्फ क़यामत से ही मुतल्लक़ करार दिया जाता था कि क़यामत के अंदर जब आखिर में धुनकी हुई रुई की तरह से ये पहाड़ हो जाएंगे तो एक पहला मरहला होगा कि जिसके अंदर इनकी मूवमेंट होगी एहसास नहीं हो पाएगा, और बाद में धुनकी हुई रुई की तरह से हो जाएंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। मगर ये आयत जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने सुन अल्लाह अल्लाह की सन्नाई इसको करार दिया है, उससे वाकई इसी बात की तरफ तवज्जो होती है कि ये उस हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा था जो जमीन की हरकत से मुतालक है। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक नमल आयत नंबर 89 से आयत नंबर 93 जिस पर सूरह नमल का इख्तिताम होगा, और बाद में फिर सूरह कसस की इब्तदाई 5 आयतें भी हम डिस्कस करेंगे जो इस सफे पर मौजूद है। अब आइए आयत नंबर 89 पर जो सूरह नमल की आयत है। इरशाद होता है मन जाअ बिल हसना फलहु खैरुम मिन्हा, जो नेक काम करता है उसे उससे बेहतर मिलेगा, यानी परवरदिगार आलम ने ये एक इंसेंटिव दिया है कि सवाब तो है उसका मगर जो सवाब उसका होना चाहिए उससे भी बेहतर सवाब मिलेगा। और यूं भी कह सकते हैं कि जो ये हसना करने में जितनी जहमत हुई है जो नेक काम करने में, तो उससे जो अजर उसको मिलेगा वो बहुत बेहतर अजर होगा, जिसके बाद उस नेकी के करने में अगर कोई जहमत हुई भी थी तो उसका एहसास खत्म होकर रह जाएगा और इंसान शाद और फरहाद फरहत में रहेगा, बहुत खुश होगा। वहुम मिन फज़इन फज़इन यौमइज़िन आमिनून, और फिर ये लोग उस दिन की घबराहट से अमान में होंगे, यानी जाहिर है कयामत का दिन है तो कयामत का दिन तो हिसाब किताब का दिन है, मगर अगर किसी ने नेकी के काम इस दुनिया में किए हैं तो फिर वहां पर जो घबराहट दूसरों पर तारी हो रही होगी ये घबराहट इन लोगों पर नहीं होगी बल्कि ये उससे अमान में होंगे। अमन जा बकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, और जो बुराई करेगा जिन्होंने बुराई अंजाम दी है तो फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, तो ओंधे मुंह उन्हें गिरा दिया जाएगा आग में, यानी उस बुराई का नतीजा ये होगा कि उन्हें आग का अजाब दिया जाएगा और बड़ी ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट होगी, तौहीन आमेज पनिशमेंट होगी, ओंधे मुंह उनको गिरा दिया जाएगा उस आग में। अल तुज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, तो क्या तुम्हें तुम्हारे अमल के अलावा भी किसी चीज की सजा मिल रही है, यानी ये तुम्हारे आमाल हैं कि जिनकी पनिशमेंट तुम्हें दी जा रही है, کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جا رہا. اور ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اگر انسان خدا نہ کرے برائی کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کر کے وہ اسے اس کا ازالہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ بھی نہ کرے اور وہ تو گناہ ایسا بھی نہ ہو کہ جسے معاف کیا جا سکے یا شفاعت پیغمبر یا آل محمد علیہ السلام اسے حاصل ہو سکے, تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ آگ کے عذاب میں جلے گا. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کاموں کو بیان کیا ہے, اور وہ تین کام ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ عبادت کرنی ہے پیغمبر اکرم کو, سر تسلیم خم رکھنا ہے, اور تلاوت قرآن کرنی ہے. ارشاد ہوتا ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ, کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں. یہ شہر یعنی مکہ, مکہ مکرمہ کی اہمیت مسلم ہے, اس کو محترم قرار دیا گیا ہے, اس کی اہمیت ہے, وہیں پر خانہ کعبہ ہے, وہاں پر کتنے شاعر اسلامی ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے اور پیغمبر اکرم کو گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس محترم شہر کے رب کی عبادت کروں. شہر محترم ہے مگر اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کی جائے گی. الذی حرمہا, وہی خدا ہے کہ جس نے اس کو محترم بنایا ہے, جس نے اس کی حرمت قرار دی ہے. ولہ کل شیئن, اور یوں تو ہر چیز خدا ہی کی ہے, یعنی ملکیت ہر چیز اللہ ہی کی ہے, مگر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس شہر کی اہمیت زیادہ ہے. وامرت ان اکون من المسلمین, اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے رہوں, یعنی ان میں سے رہوں کہ جنہوں نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوری طریقے سے سبمٹ کرنا, سرنڈر کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے. وان اطلب القرآن, اور میری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو ہدایت قبول کرے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے. ومن ضل, اور اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے, فقل, تو کہہ دیجئے انما انا من المنذرین, کہ میں تو بس خوف دلانے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر وہ گمراہی پر باقی رہے تو بھی بہرحال میں اپنا کام کرتا رہوں گا, اور وہ انذار کا کام ہے, تنبیہ کرنے کا کام ہے, وارننگ دینے کا کام ہے. وقل الحمدللہ, اور اے حبیب کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سیریکم آیاتہ, وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا. فتعرفونہ, تو تم انہیں پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم انجام دیتے ہو. یعنی اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو پیچھے کہا گیا کہ جو ہدایت قبول کر لیں تو پھر وہ اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت قبول کر لیں گے, تو اس کے لیے تو بھی شکر کا موقع ہے. کہہ دیجئے کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, تو یہ شکر ہے ان تمام تر ہدایت قبول کرنے والوں کی اس توفیق پر کہ انہیں یہ نعمت حاصل ہوئی, انہیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد وہ بھی ہے کہ جنہوں نے ابھی ہدایت کو قبول نہیں کیا ہے, مگر جیسے جیسے وہ آیتیں اور نشانیاں دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ہدایت کو قبول کرتے جائیں گے. ان کا ذکر آگے آ گیا کہ سیوری کو مایات ہی, کہ وہ تمہیں اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں دکھلائے گا. یہ زندگی کے مختلف مراحل پر انسان کے تجربات ہیں کہ جو اس کے اندر ایک احساس پیدا کرتے ہیں اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بچپنے میں شعور کی وہ منزل نہیں ہوتی ہے, مگر جوانی کے اندر شعور بہتر ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد انسان جیسے جیسے ادھیڑ عمر کی طرف آتا ہے, یہ شعور اور بیدار ہوتا ہے, اور وہ بہت ساری نشانیاں جو پہلے اس کے لیے بہت زیادہ حساسیت نہیں رکھتی ہیں, آہستہ آہستہ اس کے بارے میں اس کی حساسیت بڑھنے لگتی ہیں. تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ہدایت کو پانے لگتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ افراد کہ جو بالآخر کچھ بھی ہو جائے گمراہی ہی پر باقی رہنا چاہتے ہیں, تو ان کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وما ربک بغافل عما تعملون, کہ تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے, وہ غفلت میں نہیں ہے. یہ ہے آیت نمبر 93 کی, جس کے اوپر یہ سورہ النمل مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے بعد ہے سورۃ القصص, یہ 28 سورہ ہے قرآن مجید کا, اور یہ مکی سورہ ہے, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اس کی 88 آیتیں ہیں, 88, اور یہ بہت طولانی سورہ نہیں ہے, مگر بہت مختصر سورہ بھی نہیں ہے. سورت القصص کو سورت القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قصے موجود ہیں. قصے تو بہت سارے سوروں کے اندر ہیں مگر اس کے اندر بھی کیونکہ قصے موجود ہیں یہ لہذا ایک ریلیونس یہ بنتی ہے ایک مناسبت کہ جس کی وجہ سے اس کو سورہ قصص کہا گیا. خاص طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے اور اس کے آگے آغاز میں بھی بسم اللہ کے فوراً بعد ہمیں تحسین میم نظر آتا ہے حرف مقطعات میں سے جو اس سے پہلے سورہ شورا اور سورہ نمل کے اندر بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سیکوینس ہے کہ جس کے اندر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات نظر آتے ہیں اور تحسین میم اور تحسین یہ حرف مقطعات کے عنوان سے پروردگار عالم نے رکھے ہیں اور ان کا جو نازل ہونے کا پیریڈ ہے وہ بھی بہت سے مفسرین کے مطابق یکے بعد دیگر رہے یعنی ایک سیکوینس کے اندر یہ سورے نازل ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے بڑا مہربان ہے تاسین میم پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات یعنی یہ انہی حروف سے قرآن بنایا گیا ہے جو تم روزمرہ کی بول چال کی زبان میں استعمال کرتے ہو. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو بس اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور نہ لا سکو تو مانو کہ یہ خدا کا کلام ہے کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. بندہ رسول ہے وہ موجد نہیں ہے. تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں بالکل حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مشہور ہو جاتی ہیں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں ان میں اوتھینٹیسٹی نہیں ہوتی. ہم جو بیان کر رہے ہیں ظاہر ہم سے زیادہ برحق بات کون کر سکتا ہے تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں مگر کن کے لیے لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اب جو پہلے سے مومن ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ جو ایمان لانے کے لیے دلی طور پر آمادہ ہیں کہ کوئی حق بات ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کے دلوں میں بھی یہ آیتیں ایمان کی ابیاری کریں گی. ارشاد ہوتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَا عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ بلا شبہ فرعون نے دنیا میں گھمنڈ کیا علو کا مظاہرہ کیا تکبر کا مظاہرہ کیا ایروگنس کا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو متفرق جماعتوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ کہ جو سیٹلرز ہیں بنی اسرائیل والے یہ باہر سے آئے ہیں اور جو وہاں کے مقامی افراد ہیں قبطی ایجپشنز جو ہیں ان کے درمیان ایک فرق کر دیا گیا جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو بہت زیادہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا اور بعید نہیں ہے کہ پھر ان کے اندر فردر ڈویژنز کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہو. یہ وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ ہے کہ جو آج بھی سامراج کی سازشوں کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا ہے. تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یستضعفو طائفتم منہم اس نے ایک گروہ کو ان میں سے وہ کمزور بناتا تھا یعنی ان کو اور زیادہ ویک کرتا تھا ان کی طاقتوں کو ختم کرتا تھا. اس کا ایک طریقہ کار کیا تھا یذبحو ابناءہم کہ ان کے بیٹوں کو ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم اور ان کی لڑکیوں کو ان کی خواتین کو وہ زندہ رکھ لیتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ کام کیوں ہوتا تھا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات آ چکی ہے کہ ایک خبر اس کے پاس نجومیوں میں سے بعض نے اس طرح کی دی ہوئی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا. اب یہ اس کی عجیب حماقت ہے یعنی لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو میں سے ایک بات ہے یا یہ خبر صحیح ہے یا یہ خبر غلط ہے. اگر یہ خبر غلط ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر ذبح کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا یعنی وہ بچہ کہ جس کو آنا ہے اس کے بارے میں خبر ہے اور وہ خبر صحیح ہے تو یہ تمام تر کام کرنے کے باوجود بھی ہوگا کیا؟ اس بچے نے تو آ ہی جانا ہے اس دنیا کے اندر اگر یہ منصوبہ پروردگار ہے. اور واقعی یہی ہوا کہ وہ بچہ اس دنیا کے اندر آیا اور آگے پھر اسی کی تفصیل آ رہی ہے. یہ جو لڑکیوں کو یا خواتین کو زندہ وہ رکھتا تھا تو وہ بھی بہت ہیومیلیشن کے ساتھ ظاہر مقصد یہی ہوتا تھا کہ ان کو اپنی خدمات کے لیے رکھا جائے ان کو اور زیادہ استحصال کا اور ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا. انہو کانا من المفسدین وہ یقیناً خرابی پھیلانے والوں میں سے تھا فساد کرنے والوں میں سے تھا. یعنی یہاں پر ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو گھمنڈ ہے اس کے نتیجے میں بھی فساد ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کی جاتی ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اگر کسی گروہ کو خاص طور پر کمزور بنایا جائے تو یہ بھی فساد کا نتیجہ فساد کا باعث ہے اس کو بھی فساد کہا جائے گا. اور پھر اس کے بعد خواتین کا استحصال کرنا، ان کی مردانہ قوتیں جو ہیں، کہنے جو ہیومن جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کو اس طریقے سے کم کر دینا، یہ تمام کے تمام تر چیزیں قرآن کی نظر میں فساد ہے. وہ نریدو تو اس کا تو یہ ارادہ تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، اور ہمارا ارادہ کیا ہے، ایون کیا تھا بھی نہیں، کیا ہے. وہ نریدو اور ہمارا ارادہ یہ ہے، ان منا الزین کہ احسان کریں ان پر جنہیں دنیا میں دبایا یا پیسا گیا تھا. یعنی وہ اگر یہ نہیں چاہتا تو اسے کیا فرق پڑے گا، یہ ہمارا ارادہ ہے. اور یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر نریدو جو ہے وہ سوائے مضارع سے ماضی نہیں ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، جی نہیں، یہ پروردگار عالم نے ذکر ماضی کے ذیل میں اپنے مستقل اصول کا اعلان فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہماری سنت یہی ہے اور ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، کہ اگر کوئی وہ ہے کہ جس کو مستضعف بنایا گیا ہے تو ہم ان کے اوپر احسان رکھتے ہیں اور انہی کو نجعلہم ونجعلہم ائمتن، انہی کو ہم ائمہ بناتے ہیں، انہی کی امامت کا اعلان کرتے ہیں، ونجعلہم الوارثین اور انہی کو وارث قرار دیتے ہیں، یعنی انہی کو قابض اور متصرف بنائیں گے، جس طرح سے ماضی میں فرعون والوں کا خاتمہ ہوا اور بالآخر جو بنی اسرائیل تھے وہ اقتدار میں ہے. اور یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام جو ان کے لیڈران تھے، جو ان کے پروردگار عالم کی طرف سے نمائندگان تھے، اب یہ ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ہوگا. اور پھر یہاں پر بہت قابل توجہ ہے وہ آیت جو سورہ نور کی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا، ان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، کم استخلف الذین من قبلہم، کہ جیسے پہلے والوں کو بنایا اور انہیں ان سے ان کے لیے اس دین کو بااقتدار بنائے گا جسے اس نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں خوف اور دہشت کے بدلے امن و سکون عطا فرمائے گا. یہ وعدہ انہی افراد امت کے لیے ہوگا جنہیں دنیا میں دبایا اور پیسا گیا، اور انہی کے واسطے آخر میں یہ وعدہ الہی پورا ہوگا، وہی امام خلق ہوں گے اور وہی وارث زمین ہوں گے. اور پھر اسی کی روشنی میں ہماری وہ دعا ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اجر اللہ فرجہم، کہ اے پروردگار ان کی ان خوشیوں کے اندر جلدی فرما، ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ ہم جلد دیکھیں. یہ آیت نمبر 5 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.